الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں, نوجوان دوستوں, ساتھیوں, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, کل کی گفتگو کا موضوع رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو ماننے سے لوگ کیوں انکار کرتے تھے. اس کے پانچ دلائل ہمارے سامنے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا, خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا بظاہر, لیکن کفار مکہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ رسول کی بات ماننے سے تم انکار کرتے ہو؟ کیا تم نے قرآن میں غور و فکر کیا؟ کیا تم کو رسول سے معرفت نہیں ہے؟ کیا تمہیں رسول کا تعارف نہیں ہے کہ وہ کیسی عظیم ہستی ہے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ رسول جو کچھ کہتا ہے وہ جنون کی وجہ سے خبط میں مبتلا ہو کر کہتا ہے؟ کیا رسول تم سے کوئی فیس اور معاوضہ تم سے طلب کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی دعوت کو ماننے سے بدک رہے ہو؟ یا واقعی حق ہی کے اندر کراہیت ہے تمہارے لیے, حق کا جو کڑواپن ہے اس سے تم بدک رہے ہو؟ آخر تمہاری کیا وجہ ہے کہ تم رسول کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو؟ یہ باتیں کل آئی. اس کے بعد یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے تب بھی یہ سدھرتے نہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں پکڑے تب بھی یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, حتیٰ کہ عذاب کا ایک دروازہ جب کھول دیا جائے گا اس وقت یہ عذاب میں فرسٹریٹ ہوں گے اور عذاب میں بری طرح سے مبتلا ہو جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وہو الذی انشأ لکم السمع والبصار والافئدہ. تمہارا بھی رویہ عجیب ہے, حق کی طرف جب تمہیں پکارا جاتا ہے اور حق بات کے لیے دلائل آپات اور انفس سے دیے جا رہے ہیں تو تم دلائل سے مطمئن ہونے کے بجائے ڈنڈے کا مطالبہ کر رہے ہو. یہ تمہاری عجیب بدقسمتی ہے, یہ تمہاری بدبختی ہے کہ اللہ کا رسول تمہیں کائنات سے بہت سی مثالیں دے رہا ہے. آسمان پر دیکھو, زمین پر غور کرو, اپنی زندگی پر غور کرو, بارش پر غور کرو, مردہ زمین کو کس طرح اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے. مختلف دلائل تمہارے سامنے آنے کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم دلائل کے بجائے ڈنڈے سے تم جو ہے متاثر ہونا چاہتے ہو. اگر واقعی ڈنڈے ہی کی دلیل سے تم متاثر ہونا چاہتے ہو تو انسان میں اور گدھے میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی تو ڈنڈے ہی سے بات مانتا ہے. قرآن کہتا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا کی؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ, اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی, وَالْأَفْئِدَةَ, قلب عطا کیا جس سے غور و فکر کیا جائے اور بات کو سمجھا جائے. لیکن تم نے ان سب فیکلٹیز کا غلط استعمال کیا, ان ساری صلاحیتوں کو ناکارا بنا دیا, ان کا شکریہ ادا نہیں کیا. افلا تشکرون, قلیلم ما تشکرون, کیا تم شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کرو گے؟ تم بہت ہی ناشکرے ہو. اس سے پہلے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی آدمی تحفے میں یہ پن مجھے دے تو اس پن کا شکریہ یہ ہے کہ میں اس پن کو جو ہے لکھنے کے لیے استعمال کروں. میں نے اگر اسے اٹھا کر کہیں کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا اور میرا دوست کچھ دنوں کے بعد آئے اور وہ دیکھے کہ اس کا دیا ہوا تحفہ کوڑے کرکٹ دان کے اندر موجود ہے تو کتنی جو ہے اس پر بات ناگوار گزرے گی کہ پن کا میں نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. شکریہ کا رویہ یہ ہے کہ پن کا استعمال کیا جائے, شکریہ یہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کان, جو آنکھ اور جو قلب غور و فکر کی جو صلاحیت عطا کی اس کا شکریہ یہ ہے کہ اسے صحیح راستے میں استعمال کیا جائے. لیکن کفار مکہ وہ ہیں جنہوں نے نہ کان کا صحیح استعمال کیا, نہ آنکھ کا صحیح استعمال کیا, نہ قلب کا صحیح استعمال کیا. یہ گویا کہ ان کے کفران نعمت کی دلیل ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے سارے فیکلٹیز کو ختم کر دیا, استعمال نہیں کیا. اس میں ایک لطیف نقطہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے مجلس میں، ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ قرآن نے جب بھی انسانی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوتیں ادا کی، قوت سامعہ، قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت اور چکھنے کی قوت، مختلف جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اس میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ استعمال کیا ہمیشہ کہ انشا لکم السمع، ہمیشہ سماعت کا ذکر پہلے آیا. اور 1972 تک، 1972 تک ڈاکٹرز کے درمیان یہ اختلاف رہا اور اناٹومی کے جو اسپیشلسٹ ان کے درمیان یہ اختلاف رہا کہ انسان کا بچہ جب حمل ٹھہرنے کے بعد ڈیولپمنٹ کے سٹیجز سے فیٹل ڈیولپمنٹ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلی قوت کون سی ہے جو کام کرنے لگتی ہے، اس پر 1972 تک اختلاف رہا اور 1972 میں کریکشن کیا گیا. جبکہ قرآن نے جب سے یہ 1400 سال پہلے سے یہ بات واضح کر دی کہ پہلے قوت سامعہ کام کرنے لگتی ہے، ہیئرنگ فیکلٹی. میں نے پرسوں آپ کو ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ 42ویں رات میں بھیجتا ہے، فرشتہ آ کر اس کی صورت گری کرتا ہے اور روح پھونکتا ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اسے لڑکا بناؤ کہ لڑکی بناؤ، اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اس کا رسک کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اور جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے جو بتائی یہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. دوسری ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اسی طرح کی بات ہے کہ فرشتہ آتا ہے، لیکن کب آتا ہے، فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد، یعنی 3 چلے گزرنے کے بعد 120 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے. ان دونوں روایتوں میں سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایک میں 42ویں رات میں فرشتہ آتا ہے اور دوسری روایت میں 120ویں رات میں فرشتہ آتا ہے. اور اس کی تطبیق علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی تطبیق کی، اور واقعتا سائنٹیفک ہے یہ تطبیق، یہ اپلیکیشن. 42ویں رات میں یعنی 42 دن کے بعد 8ویں ہفتے میں، جیسے میں نے بتایا آپ کو ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ میں 42ویں دن 8ویں ہفتے کے بعد انسانی شکل نمودار ہونے لگتی ہے. اس سے پہلے 2 مہینے کا جو فیٹس ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس میں اور ایک بندر کے ایک جانور کے بچے میں بہت زیادہ فرق نہیں پائیں گے، لیکن ہیومن فیچرز جو ہے وہ 8 ہفتوں کے بعد 3rd مہینے سے ہیومن فیچرز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ گویا کہ فرشتہ جب آتا ہے تو یہ بات صحیح ہو گئی. لیکن دوسری حدیث میں جو 4 مہینے کے بعد فرشتے آنے کا ذکر ہے، اس میں یہ ہے کہ انسان کی قوتیں کام کرنا شروع کرتی ہیں، انسان کے بچے کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے، اور 4 مہینے کی مدت میں پہلی مرتبہ قوت سامعہ یعنی ہیئرنگ جو فیکلٹی ہے، سننے کی جو صلاحیت ہے، وہ کام میں آنے لگتی ہے، وہ صلاحیت، وہ قوت استعمال ہوتی ہے. اور بچہ جب 4 مہینے کا پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت اپنی ماں کی انتڑیوں کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو سننے لگتا ہے. اور 5 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو باہر کی آوازیں بھی وہ سننے لگتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے بزرگوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ عورت جب حاملہ ہو تو وہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کرتی رہے، اس لیے کہ اس کی آواز اس کے بچے کے کان میں پڑتی ہے. یہ سائنس کی باتیں بعد میں سمجھ میں آئیں، لیکن قرآن اور حدیث میں باتیں پہلے سے ہیں. سمع ہمیشہ قرآن نے استعمال کیا، سماعت کی قوت 4 مہینے سے شروع ہو جاتی ہے. گویا کہ انسان کی شکل 42ویں دن میں شروع ہوتی ہے، اور انسانی اعضا جو ہے حرکت کرنا شروع کرتے ہیں 120 دن کے بعد، 4th منتھ میں، 4th مہینے میں انسانی اعضا جو ہے کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور بالخصوص قوت سامعہ کا کام شروع ہو جاتا ہے. تو ایک نقطہ میں نے ایسے ہی بتا دیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم کو ہدایت فرمائی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اذان دی جائے. اذان اس لیے دی جائے کہ اس کی قوت سامعہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور عقل تک جو ہے میسج، اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچ جائے. آنکھ بعد میں کھلتی ہے، اور آنکھ کا کام دیر سے شروع ہوتا ہے. 9 فیصد بچے اور 9 زائدہ بچے کا کام پہلے شروع کر دیتا ہے کام کرنا. اس لیے ہمیشہ سے قرآن اور حدیث میں سماعت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے. اس کے بعد وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کون ہے جو زمین میں تم کو پھیلا دیتا ہے، تم کو کان عطا کیے اور تم کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، تم کو سوچنے کے لیے دل اور دماغ عطا کیے، یہ ساری صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیجتا ہے. تم ہو کہ رسول کی بات عقل سے، دلیل سے، کان سے، آنکھ سے تسلیم کرنے کی بجائے ڈنڈے سے تم تسلیم کرنا چاہتے ہو، اور تم عذاب کا مطالبہ کرتے چلے جا رہے ہو. اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو زمین میں پھیلاتا ہے، زمین کی آبادیاں اس کی ہیں. وہ الذی یحیی و یمیت، اور وہی پروردگار جو تم کو زندگی بھی عطا کرتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے. یہ انسانی جسم کے اندر جب حیات آتی ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے، جب موت آتی ہے تو سکون طاری ہو جاتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسانوں کی زندگی کے اندر موت اور حیات دیتا ہے، اور موت اور حیات کے نتیجے میں موت جب آتی ہے تو سکون طاری ہو جاتی ہے، اور حیات جب آتی ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ انفس کے اندر تمہارے نفس کے اندر یہ ہوتا ہے اور کائنات کے اندر بھی ایسے ہی موت اور حیات کا سلسلہ جاری ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی پروردگار ہے جو کائنات میں دن اور رات کو پھرا رہا ہے، گردش ہے لیل و نہار۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو سکون طاری ہوتا ہے، کائنات کی جب موت آتی ہے، رات آتی ہے تو رات میں سکون طاری ہو جاتا ہے، رات کے وقت بالکل آسودگی ہو جاتی ہے، پھر جب دن نمودار ہوتا ہے تو لوگ حرکت میں آتے ہیں۔ گویا کہ کائنات کے لیے بھی موت اور حیات کا چکر ہر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے تم دیکھتے ہو۔ اور گردش لیل و نہار کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی پروردگار ہے جو گردش لیل و نہار کا مالک ہے۔ اس میں بہت سے نقطے ہیں نوٹ کرنے کے، اور قرآن کہتے ہیں افلا تعقلون، مجھے سائنس کی باتیں کہنے کی دلچسپی نہیں ہے، افلا تعقلون افلا یعلمون افلا ینظرون الم ترى، قرآن جب کہتا ہے تم غور نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو کیا؟ تو اگر ہم نہیں سوچتے تو کم از کم جن لوگوں نے سوچا ہے ان کا تو ہم مطالعہ کریں، جن لوگوں نے غور و فکر کیا ان کو تو ہم پڑھیں، جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا تو ہم مطالعہ کریں۔ قرآن ہم سے کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ گردش لیل و نہار میں بہت سی علامتیں ہیں، گردش لیل و نہار میں ایک تو یہ ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، قبضہ قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، ایک نقطہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ گردش لیل و نہار میں ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ شب میں انسان آرام کرتا ہے، آرام کی نیند کے بعد جب دن اٹھا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح برزخ کی طویل نیند کی رات انسانوں پر گزرے گی اور اس کے بعد جو ہے یوم حشر کے دن انہیں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا۔ گردش لیل و نہار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات کی نیند کے بعد جیسے اٹھنا ضروری ہے، اسی طرح سے برزخ کی طویل نیند کے بعد حشر کا میدان برپا ہونا اور حشر میں لوگوں کا جمع ہونا یہ بھی ایک لازمی چیز ہے۔ پھر گردش لیل و نہار میں ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ظلمتوں کے بعد جیسے دن طلوع ہوتا ہے اور نور طلوع ہوتا ہے، اسی طرح کفر کی اندھیاریوں کے بعد، کفر کی ظلمتوں کے بعد اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور اسلام کا صبح نمودار ہونے والی ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ گردش لیل و نہار سے ہماری سمجھ میں یہ نقطہ بھی آتا ہے۔ پھر گردش لیل و نہار سے یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کا مالک دن اور رات کا مالک وہی ہے، آخر تم خدا سے کہاں بھاگو گے؟ نہ دن میں بھاگ سکتے ہو نہ رات میں اس سے بھاگ سکتے ہو، کہیں بھی تم خدا کی قدرت سے، خدا کی پکڑ سے بھاگنے کا تمہیں یارہ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ پروردگار ہی ہے جو متضاد چیزوں کے اندر ربط پیدا کرتا ہے، دن اور رات کے اندر بہت تضاد ہے لیکن دونوں کے تضاد کے نتیجے میں انسانیت کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر متفرق قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا لیکن یہ سب انسانوں کے کام کے لیے ساری قوتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے ایک نقطے کے اندر قرآن نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ گردش لیل و نہار پر غور کرو، دن اور رات کے باری باری آنے جانے میں غور و فکر کرو، تمہارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر کفار و مشرکین کا بل قالوا مثل ما قال الاولون، ان کی پرانی وہی ریت، ان کا پرانا وہی رٹا رٹایا ہوا قصہ کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پچھلی قوموں نے کہی، قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہی ہے کہ ان لوگوں نے کہا کیا ہم مر کر مر کھپ جائیں گے مٹی کے اندر اور ہمارا جسم مٹی اور ہڈی بن جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو پھر اٹھا کر کھڑا کرے گا؟ ائنا لمبعوثون، کیا ہم کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی؟ کہا لقد اعیدنا نحن و آباؤنا، ہم کو بھی ایسی ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی ہی دھمکیاں دی جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا کہ طنز کیا جا رہا ہے، ان ہادا اللہ اساطیر الاولین، کیا ہے یہ سب پرانے زمانے کی باتیں، پرانی داستانیں، قصہ فارینہ، یہ سب لالا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، ہم کو بھی ایسے ہی کہا جا رہا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی یہی کہا گیا کہ تم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، ورنہ کوئی جو ہے آخرت اور واخرت کوئی چیز نہیں ہے اور دوبارہ اٹھا کر ہم کو کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ ان کی پرانی ریت ہے، ان کی پرانی رکھ ہے جو وہ دوہرا رہے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے ذرا ان کے نفس سے پوچھو، ان کے اندر سے ان کی دل کی گواہی لو، ان کا تضاد فکر دیکھو، ان کا تضاد عمل دیکھو، یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اب ان سے پوچھو، تین باتیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین کی ملکیت کس کی ہے، زمین کا بادشاہ کون ہے، اور زمین کے اندر اور زمین کے باہر جتنے خزانے ہیں وہ ساری کس کی ملکیت ہیں، کس کا خزانہ ہے، کون اس کا مالک، ان سے پوچھو۔ تو یہ کہیں گے ان کنتم تعلمون، ان سے پوچھو، اگر بڑے علم رکھنے والے، بڑی صلاحیت والے، بڑے نالجبل پرسنس ہیں، اگر یہ طنز ہے ان پر کہ اگر یہ نالجبل پرسنس ہیں، اگر یہ علم رکھنے والے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو کہ کس کی ہے زمین، اور زمین اور زمین کے اندر اور زمین کے باہر جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے، ان سے پوچھو۔ تو سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن وہ واحد اور اکیلا معبود ہے، اس سے ان کا اختلاف تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی بہت سے شرکا موجود ہیں. ایک تو ان کا یہ خیال تھا، دوسرا ان کا یہ خیال تھا کہ آخرت واخرت کچھ نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی تو ہمارے جو شفعاء ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بچا لیں گے. یہ ان کا جو ہے باطل عقیدہ، دو باطل عقیدے تھے. اس میں تو پہلے عقیدے کو لے کر اللہ نے پوچھا کہ پوچھو ان سے، ان کا تضاد فکر دیکھو. کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری زمین کا مالک ہے، لیکن زمین میں دھاندلی یہ مچاتے ہیں، خدا کی یہ بغاوت کرتے ہیں، خدا کے قانون کو معطل کر کے رکھے ہیں، خدا کی بات کو نہیں ماننا چاہتے. یہ ان کا تضاد فکر ہے. امت مسلمہ کا بھی حال یہی ہے، بہت سے معاملے میں ہمارا بھی تضاد فکر بڑا نمایاں ہے. ہم کہتے کچھ اور ہیں، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، عملاً ہماری زندگی بھی اسی طرح سے تضاد فکر کا نمونہ بن چکی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمیں قانون دینے والا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا دنیاوی فائدہ دنیاوی قانون سے نکل سکتا ہے تو ہم فوراً وہاں جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملے میں جب لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، طلاق اور خلع کی نوبت آ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ مسجد کی کمیٹی سے طلاق کا معاملہ ہو یا خلع کا معاملہ ہو، اگر اس میں میری بیٹی کو دیے ہوئے سارا مال واپس آ سکتا ہے تو مسجد کے ذریعے سے حوالہ فیصلہ کروا لیں گے، اور اگر یہاں فیصلے میں نقصان ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے فلاں کورٹ کے ذریعے سے یا پولیس کے ذریعے سے یا پھر جو ہے وہ کیا پتہ نہیں مختلف جو چارجز لگائے جاتے ہیں، تو ڈاوری کیس میں اور فلاں کیس میں دلہا کو بند کیا جائے اور وہاں سے ساری چیزیں نکالنے کی کوشش کی جائے. ہمارا کلیم تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا قانون دینے والا ہے، اس کی شریعت کے ہم پابند ہیں، نکاح بھی ہم شریعت کے مطابق کریں گے، لیکن طلاق اور خلع کی نوبت آتی ہے اور وہاں ہمارا دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے کہ صاحب کورٹ کے ذریعے سے، پولیس کی دھمکی کے ذریعے سے، ڈوری کیس میں بند کرنے کے ذریعے سے کچھ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، فوراً ہم یو ٹرن مارتے ہیں، ہم الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں اور شریعت وریعت کو سب بنڈل اٹھا کے پھینک کر رکھ دیتے ہیں. یہ تضاد فکر کفار مکہ کا تھا، اور قرآن مجید جب یہ باتیں بیان کرتا ہے تو ہمیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تضاد فکر اور تضاد عمل میں تو شکار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن ہمارے بہت سے بزنس مین اور ہمارے بہت سے تجار سود کی گندگی میں ملوث ہیں اور اسی کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں، دھنس رہے ہیں اس کے اندر. ہمیں معلوم ہے ایک طرف ہمارا یہ اعلان کہ قرآن مجید جو ہے وہ صحیح نظام دیتا ہے، دوسری طرف ہمارا یہ عمل بتاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے قانون کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اور بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کلکتہ آپ چلے جائیں، 24 پرگنہ اگر چلے جائیں، مختلف بنگال کے ریاستوں میں چلے جائیں، تو وہاں مسجدوں کے متولی کون ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پیور کمیونسٹ، پکے کمیونسٹ پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ مساجد کے متولی ہوتے ہیں. ستم غریبی یہ ہے کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ خدا کی مسجد کے آباد کرنے والے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تضاد فکر و تضاد عمل ہماری امت کے اندر بھی آج ہم دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کا تضاد فکر تھے، کوئی ان سے پوچھے زمین کس کی ملکیت ہے تو یہ دھڑلے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن زمین کے اندر دھاندلی مچانا، زمین کے اندر اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو معطل کر کے رکھنا، پوچھو کہ ان کا قول کہاں، ان کا عمل کہاں. پھر دوسری بات یہ پوچھا کہ چلو زمین کی بات اور ہوئی، آسمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمان کا خدا کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو پھر فوراً یہ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ساری ملکیت آسمان کی ملکیت، زمین کی ملکیت کو بھی انہوں نے تسلیم کیا، آسمان کی ملکیت کو بھی وہ ضرور تسلیم کریں گے. پھر پوچھتا ہے افلا تتقون، اس کے باوجود پھر بھی تم جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمان میں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، پھر بھی تم ڈٹائی کے ساتھ رسول کی مخالفت کرتے ہو، افلا تتقون، کیا تم اپنے رویے سے باز نہیں آؤ گے. پھر پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار. قرآن کہتا ہے کہ پوچھو ان سے کہ یہ بادشاہت، یہ سطوت، یہ سلطنت کس کی ہے. اللہ تعالیٰ انچیلنجبل اتھارٹی ہے، اس دنیا کے اندر کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، عظیم سلطنت کا مالک، اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، کس کی مجال کے اس کے ہاتھ کو پکڑے، وہی سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کہیں بھی دنیا میں پناہ نہیں مل سکتی ہے. وہو یجیرو، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، ولا یجارو علیہ، اس کے خلاف کوئی پناہ تم کو نہیں دے سکتا. ان سب کو جانتے ہوئے کہاں تم پھرائے جا رہے ہو، کیوں تم سحر زدہ آدمیوں کی طرح بھٹک رہے ہو. سیقولون للہ، یقیناً یہ کہیں گے کہ ساری ملکیت، ساری بادشاہت، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا قبضہ ہے، یہ سب کچھ ماننے کے باوجود گویا کہ یہ جادو میں مبتلا ہیں اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم نے حق ان کے پاس بھیج دیا لیکن انہوں نے حق کا انکار کیا. یہ گویا کہ ان کے تضاد فکر و عمل کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر کر کے بتا دیا کہ کس طرح سے یہ کنٹرڈکشنز کا شکار ہیں، یہ ڈوالٹی کا شکار ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، عملاً ان کی زندگی کچھ اور ہے، ان کی فکر کچھ اور ہے، ان کا عمل کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی لڑکا نہیں چنا، متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی نہ بیٹا تسلیم کیا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ہوتے اذن لذهب كل الہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الہ ہوتے تو ہر خدا اپنی اپنی ملکیت اور اپنی اپنی تخلیق کو لے کر بھاگ جاتا. نہ صرف بھاگ جاتا بلکہ یہ ہے کہ خلقا ولا علا بعضهم علا بعض، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی ہو جاتی. میں نے اسی آیت کی تشریح اس طرح کی، ایک آیت کی تشریح 8-10 دن پہلے میں نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا رمضان کے آغاز میں، کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، اس پر گفتگو ہو چکی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا منتخب کیا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہیں. اگر شرکا ہوتے تو ہر شریک اپنی تخلیق کو لے کر بھاگتا بلکہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. سبحان اللہ عما یصفون، ہر طرح کی افواج اور بکواس جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک صاف ہے، بلند ہے. اور اللہ تعالیٰ حاضر کا بھی اور غائب کا بھی علم رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک سے بہت بلند ہے. یہاں تک گویا کہ کفار و مشرکین کو ان کے خیالات کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہیں. اب آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے، سورہ مومنون کا آخری رکوع. یہ آخری رکوع گویا کہ خاتمہ کلام ہے. اب کلام ختم ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات ہیں، اور تسلی کے کلمات میں ہم جہاں وجہ بتاتے آ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول کا ہمیشہ سے یہ بشارت کہ غلبہ آپ کے لیے قریب ہے، نصرت آپ کے لیے قریب ہے، ہجرت کا وقت قریب آ چکا اور فتح مکہ کا وقت قریب آ چکا، مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں اللہ کے رسول کو بشارت دی ہے. اب ان آیتوں پر نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بشارت کیسے دے رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے تو رب اما ترین مما یوعدون، آپ دعا کیجئے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کی دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے پروردگار میری زندگی ہی میں اگر تیرا وعدہ عذاب آ جائے تو چاہے تو اس پر قدرت رکھتا ہے بتا سکتا ہے، لیکن اگر میری زندگی میں تیرا عذاب آ جائے، تیرے وعدے کے مطابق عذاب آ جائے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے پروردگار اس عذاب کے وقت مجھے قوم ظالم میں سے شمار نہ کر، میری حفاظت فرما اور ظالموں کے پنجے سے مجھے آزاد کر اور مجھے رہا فرما اور میری نصرت فرما. یہ دعا گویا کہ اللہ کے رسول کو بار بار کرنے کی ہدایت کی گئی. اس دعا کے اندر ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لکھ چکے ہیں تمہاری تقدیر، کہ اب تم کو جو ہے ہم اوپر اٹھائیں گے، سر بلند کریں گے اور تمہارے مخالفین کو پامال کریں گے، ظالمین کو ہم ختم کریں گے. اب وہ وقت آ چکا ہے، گویا کہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، اور ہجرت کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد غلبہ اور نصرت کی طرف اشارہ ہے. آپ یہ دعا کرتے رہیے، اس لیے کہ جب جب انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پامال کیا، ختم کیا، اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی. تو اس دعا کے اندر یہ نقطہ مل رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو بشارت ہے، آپ دعا کرتے رہیے، ظالموں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا، عذاب آئے گا تو ظالم ختم کر دیے جائیں گے اور تم کو غلبہ ضرور ملے گا. وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ جس چیز کا ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تمہاری زندگی میں ہم بتا دیں گے. یہ گویا کہ مبہم بات ہے، لیکن واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ آپ ہی کی زندگی میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو ختم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غالب کیا. یہ مبہم اشارہ ہے، لیکن چونکہ مکی آیت ہے تو اس لیے اللہ کے رسول کو یہ ہدایت دی گئی، ادفع بالتی ہی احسن، جو برائیاں یہ کر رہے ہیں، جو اشکلے یہ چھوڑ رہے ہیں، جو تکالیف آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کی دعوت کے خلاف جو پروپیگنڈے یہ کر رہے ہیں، آپ کا یہ رویہ ہو، غلبہ نصرت تو ضرور ہم دیں گے، لیکن آپ ان ساری برائیوں کو بہترین طریقے سے دفع کیجئے. آپ گویا کہ ان کے پاس قول لین استعمال کیجئے، میٹھی بول بولیے، ان کو پیارے انداز سے، نرم انداز سے، سوز و گداز کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیے. ان کی برائی کا جواب برائی سے مت دیجئے، ان کے ساری برے کرتوتوں کا جواب بہترین طریقے سے، خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے اور نہایت اعلیٰ سطح سے آپ ان کے قول کا اور ان کی کرتوتوں کا جواب دیجئے. گویا کہ آپ کو یہ ہدایت دی گئی کے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا اور ان کے پروپیگنڈے کا، ان کی شرارتوں کا احسن جواب، بہترین جواب، پیارا جواب دیا جانا چاہیے، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مکی دور ہے، اس کے یہاں اسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب مدینے میں پہنچ گئے تو وہاں تو جو ہے پھر برابر سرابر کی بات آ گئی، لیکن مکے میں یہ بات آئی کہ آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے رہیے۔ نحن عالم بما یصفون، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سب کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں یہ ساری باتیں ہیں۔ پھر ایک تو کفار و مشرکین کے ساتھ یہ رویہ، پھر ایک اور دعا یہ سکھائی گئی، اور یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، یہ دعا ہم سب کو کرتے رہنا چاہیے، بڑی آسان دعا ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَّاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ دعا کرتے رہیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکھائی گئی کہ شیاطین کے فتنے سے، شیاطین کے وسوسوں سے پناہ مانگیے۔ شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ دل کے اندر آ کر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ عام آدمی ہو تو اسے عام طریقے سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک طالب علم ہے تو اسے کرکٹ کے اندر لگا دیا، اسے جو ہے نماز سے جو ہے اگر غافل کرنا ہے تو اسے کسی اور چیز میں لگا دیا، فلم کو بھیج دیا۔ عام آدمی کے لیے شیطان بہت آسانی سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے، ایک عالم دین ہے، تو اس کے اندر اس قسم سے جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ سال تفصیل سے بتایا تھا کہ مولانا مودودی نے اس طرف لکھا ہے اپنی کتاب میں ایک جگہ کہ وہ آ کر علماء سے یہ کہے گا کہ دیکھو تمہارا مسلک صحیح ہے، تمہارے مسلک کے خلاف فلاں نے لکھا ہے، اب اس کے پاس جا کر کہے گا تمہارے مسلک کے دفاع میں تم لکھو، ان کو جا کر کہے گا تم اپنے مسلک کے دفاع میں لکھو، دونوں ایک دوسرے کو آپس میں لڑائے گا۔ شیطان جو ہے وسوسے پیدا کرنے میں بڑا ماہر اور بڑا طاق ہے وہ۔ اور پھر شیاطین کا یہ بھی کام ہے کہ وہ انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو اکسا کر جدال کے لیے، جھگڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ایک دعا میں دونوں شیاطین سے پناہ مانگی گئی۔ پہلے حصے میں دعا کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے پروردگار شیطان کے وسوسوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ گویا کہ شیاطین جن جو دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، جو غلط خیالات پیدا کرتے ہیں، ان سے پروردگار تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی استعاذہ کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر شیطان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم کو شیطان کی فتنے سے بچا سکتا ہے۔ پھر انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، جو لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے، مجادلے کے لیے، مناظرہ کے لیے جو آتے ہیں، ان سے پناہ یوں مانگی گئی، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے پروردگار میں ان شیاطین ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرے قریب آ کر پھٹکیں اور مجھ سے جھگڑنے پر وہ سل جائیں، میں دونوں شیاطین سے اے پروردگار تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ گویا کہ دعوتی مرحلے میں بھی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور عام زندگی میں ادھر سے گزرتے ہوئے، ادھر سے گزرتے ہوئے بری چیزوں پر نظر پڑ گئی، برے خیالات ذہن کے اندر آ گئے، لڑائی جھگڑے کا ماحول گھر کے اندر پیدا ہو گیا، اور تو میں کی نوبت آ جاتی ہے، مختلف زندگی کے مرحلوں میں شیطان انسانوں کو لڑاتے رہتا ہے، تو شیطان کی پناہ، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ یوں مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے قریب پھٹکیں، اس سے بھی میری حفاظت فرما۔ یہ دعا آپ کرتے رہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک چھوٹا سا منظر کھینچا، عالم برزخ کا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ہمارے فرشتے آئیں گے ان کفار کے پاس، اور اجل کا جب وقت آئے گا اور ان کی جان جب نکالی جائے گی، تو یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، قال رب ارجعون، ہم کو واپس بھیج، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، میں جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر آیا واپس جا کر اب میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ وابلہ مچائیں گے۔ لیکن قرآن کہتا ہے انہا کلمتن ہوا قائلوها، وہ کوئی جھوٹ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، میں دنیا میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں گا، ایسا کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جب اسے اتنی بڑی مہلت ملی، 60 سال کی 70 سال کی زندگی ملی، تب اس نے خدا کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، تو اب جب موت آ گئی ہے تو گویا کہ موت سے بچنے کے لیے وہ ایک بہانہ بنا رہا ہے اور وہ چلا رہا ہے، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اسے موت دے دی جائے گی اور اسے عالم برزخ میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، وَمِن وَرَائِهِم برزخ، اسے آخرت میں برزخ کے اندر اٹھا کر رکھ دیا جائے گا، الٰ یوم یبعثون، آخرت کے دن تک، قیامت کے نازل ہونے تک، واقع ہونے تک اس کو جو ہے برزخ میں رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب برزخ کا معاملہ ختم ہوتا ہے، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت کا دن آ جائے گا، میدان محشر میں سب لوگوں کو جمع کر دیے جائیں گے، کوئی حسب نسب اور نہ ہی فلا पर और अपने कुंडे पर इनको इतराहट है और उस पर ये गुर्रा करते हैं। क्यामत के दिन इनके सारे नसब हसब खत्म हो जाएंगे और क्यामत के दिन इनको कोई पूछ कर भी नहीं देखेगा। यहाँ तो इनके हवाले मवाले आगे पीछे इनके दुम छल्ला चलते फिरते रहते हैं और इनकी जय जय करते रहते हैं, लेकिन क्यामत में कोई इनको पूछ कर देखने वाला नहीं होगा। पमन तपलत मवादीन हो, उसके बाद तराजू कायम कर दिया जाएगा और जिनके पलड़े भारी होंगे वो कामयाब और सुरखरू होंगे। फौलाई बहुमुल मुफलिहून, नोट करते जाइए कि कद अफलाह मोमिनून, अफलाह कामयाब कौन है? फिर यहाँ कहा कि वही लोग हैं जो फलाह पाएंगे जिनके पलड़े भारी होंगे। ये फलाह का वह सेंट्रल थीम है, कामयाबी का सेंट्रल थीम है इस सूरत का। फिर उसके बाद वमन खपत मवाजीन, और जिनके पलड़े हल्के हो जाएंगे, जिनके पैंट जो है वो नीचे हो जाएंगे, जो हल्के हो जाएंगे उनको गोया के आखिरत के अंदर खसीरू अनफुसहुम, उनका अपनी जान का नुकसान होगा। फिर जहन्नम खालिदून, और जहन्नम में वो हमेशा के लिए दाखिल कर दिए जाएंगे। जब जहन्नम के अंदर ग्रोह दर ग्रोह और रेवड़ के रेवड़ इंसान के लिए जाकर जहन्नम के अंदर ढकेला जाएगा, उस वक्त जहन्नम का एक मंजर कुरान के खींचता है कि तलफहू वुजूहहुम नारु वहुम फीहा कालिहून। जहन्नम में आज के झोंके उमड़ उमड़ कर आएंगे और इनके चेहरों को झुलस कर रख देंगे और इस बुरी तरह से इनके चेहरे झुलसे जाएंगे, इस बुरी तरह से इनके खाल जलेंगे उस दिन के। कुरान कहता है बहुम फीहा कालिहून, जिस तरह से बकरे का सरा जब भून दिया जाता है तो उसके जबड़े बुरी तरह से बाहर निकल आते हैं, ऊपर और नीचे के दांत पूरी तरह से नजर आते हैं और चेहरा बुरी तरह से खुल जाता है, बांछे खुल जाती है। कुरान कहता है कि इनको जहन्नम की आग की झुलसें जब इनके चेहरे पर लगेंगे तो इनका चेहरा जल जाएगा और ये मुंह बसोरे हुए होंगे और इनके चेहरे के अंदर से इस तरह से बुरा मंजर निकलेगा कि गोया के भुना हुआ सरा है बकरे का दोनों बांचे और दोनों जबड़े इनके खुल जाएंगे। इस बुरी तरह से आग के अंदर इनको झोंक दिया जाएगा, ये बावेला मचाएंगे, ये आहो बुका करेंगे। उस वक्त हम उनसे पूछेंगे अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुन तुम बिहा तुकद्दिबून, क्या हमारी आयतें तुम्हारे पास नहीं आई थी? क्या तुम्हें पढ़ पढ़कर नहीं सुनाई गई हमारी आयतें? उस सबके बावजूद तुमने हमारे रसूल की दावत को कबूल नहीं किया। बिहा तुकद्दिबून, तुम झुटलाते रहे रसूल की बात को। कालू, उस दिन ये अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएंगे रोएंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे कालू रब्बना गलमत अलैना शिकवतुना, ए परवरदिगार हमारी शकावत हमारी बदबख्ती ने हमको घेर लिया था और हम बड़े ही नाकारे इंसान निकले। वो कुन्ना कौमन दालीन, हम बड़े ही गुमराह इंसानों में से थे, लेकिन आज हम पर रहम फरमा दे। रब्बना अखरिजना मिनहा, ए परवरदिगार इस जहन्नम की बुरी आग से, इस जहन्नम की बुरी मुसीबत से हमको बचा ले, निकाल दे इससे। फैन उदना फैन्ना दालिमून, अगर हम इस तरह से फिर दोबारा करेंगे तो हमको ऐसा अजाब देना चाहिए, लेकिन आज हमको अजाब से निकाल दे। जिस तरह से बच्चे कहते हैं कि जब एक दो मरतबा पिटाई होती है तो बच्चे चीख को पुकार कर देंगे, नहीं आइंदा से नहीं करेंगे, आइंदा से नहीं करेंगे। फिर उनको छोड़ दीजिए दो चार घंटे का, फिर वही काम वही करारत करते हैं। इस तरह से ये वही काम करेंगे कि कहते हैं कि परवरदिगार रब्बना अखरिजना मिन्हा, इस जहन्नम की आग से हमको निकाल दे, और अगर हम फिर दोबारा इस तरह की गलती करें तो हमको जहन्नम की आग में डाल देना चाहिए। लेकिन कुरान कहता है हाल अफसोफिया फला तुकल्लिमून, जिस तरह से कुत्ते को झिड़क कर हांक दिया जाता है, इस तरह से कुरान कहता है कि चुप रहो, दबा हो जाओ, खत्म हो जाओ, आज मुझसे बात न करो। वला तुकल्लिमून, मुझसे बात न करो, मेरे मुंह न लगो, मैं तुमसे बात करने के लिए आज तैयार नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला का गुस्सा क्यों, अल्लाह ताला का कहर क्यों है? अल्लाह ताला बड़ा गुजूर है, अल्लाह ताला की गीरत इसलिए है कि उसकी इबादत नहीं की गई। ये नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मेरे कुछ बंदे थे जो मुझ पर ईमान ले आए और इन्नहु काना फरीक मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फाग़फिर लना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन। मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और वो अपनी जिंदगी में ये कहते रहते थे कि परवरदिगार हमारी गलतियों को माफ फरमा, हम पर रहम फरमा, तो तुम उनकी दीनदारी को देखकर ठट्टे उड़ाते थे, तुम मजाक उड़ाते थे। तो आज गोया के अल्लाह ताला मोमिनीन का हिमायती बनकर, उनका वकील बनकर, उनका तरफदार बनकर अल्लाह ताला कहेगा आज मुझसे बात न करो, दफा हो जाओ, खत्म हो जाओ, आज मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि दुनिया में मेरे बंदे जब मुझे पुकारते थे, मेरी दुआएं करते थे, तो तुम उनका मजाक उड़ाते थे। ताकत तो हम सिखरिया, तुम उनका मजाक उड़ाते थे, तुमने उनको खिलौना बना लिया, गोया के उनकी तस्दीक तुमने की, और तस्दीक करते वक्त ये भी भूल गए कि मेरी भी कोई हस्ती है, मेरी भी कोई जात है, मेरी तरफ तुमको पलट कर आना है। ये सब भूल कर तुमने मोमिनों का मजाक उड़ाया था, तो इसलिए आज तुमको ये सजा दी जा रही है और मोमिनीन को ये जजा दी जाएगी। इन्नी जजाई तुम यौम अभिमा सबर अन्नहुमुल पाइजून, पाइजून और फलाह दोनों एक ही लफ्ज है। आज मोमिनीन ही कामयाब होंगे, दुनिया में भी वही कामयाब थे, आज मोमिनीन को हम आखिरत में कामयाब करेंगे, और जो सबर का रवैया अख्तियार किया उस सबर के रवैये के नतीजे में आज उनको हम कामयाबी से और मुराद बामुराद कर देंगे और कामयाबी से हम किनार करेंगे। ये कामयाबी ही की बात है जो इधर उधर से आ रही है। उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि जानना क्यामत गोया दुनिया में तुम कितने दिन रहे, तो उनमें से बाद लोग कहेंगे कि बस एक दिन रुके हुए थे या एक दिन से कुछ कम रुके हुए थे। कुरान कहता है कि तुम्हारा ख्याल गलत है,
اس لیے کہ اتنی طویل زندگی 60 سال 70 سال کی زندگی گزارنے کے بعد انسان جب قیامت میں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ گویا کہ ایک دن یا 8 دن ہم رکے گئے تھے، لیکن